بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن والسنة والسلف صالحين کی روشنی کے مطابق بیان کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے تھے ولی کا غلط مفہوم. ولی کے غلط مفہوم کے متعلق پچھلے درس میں تقریباً 9 پوائنٹس پر بات ہوئی تھی. آج کے حصے میں نمبر 10، اولیاء جسے چاہیں ولی بنا دیں. اولیاء وہ ہوتے ہیں، صرف خود ولی نہیں ہوتے بلکہ وہ جسے بھی چاہیں ولی بنا سکتے ہیں. اور اس میں ملفوظات میں صفحہ نمبر 330 میں ایک قصہ ہے چور ولی کا. کہ ایک شخص ہے، بات شعر سے شروع ہوتی ہے. عرض حضور، یہ شعر کیسا ہے؟ ارے یہ وہ ہے عبد القادر محبوب سبحانی، کہ نابینا کو بینا چور کو ابدال کرتے ہیں. ارے یہ وہ ہیں عبد القادر محبوب سبحانی، کہ نابینا کو بینا چور کو ابدال کرتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ شاعر کچھ یوں کہتا ہے، تعجب کی بات ہے کہ اندھے کی بینائی واپس لوٹاتے ہیں اور چور کو ولایت کا بلند درجہ ابدال بنا دیتے ہیں. ارشاد، اب جواب میں اعلی حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب بیان کرتے ہیں ملفوظات صفحہ نمبر 330 میں، کوئی حرج نہیں، حضور نے تو کافروں کو اوتاد و ابدال بنایا ہے. ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے، بہت کوشش کی مگر پیر نہ ملا، پیر کامل نہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلہم، وہ جو ہمارے راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ضرور ہم انہیں اپنی راہ دکھائیں گے. جو لوگ کہتے ہیں ہم نے اس قدر مجاہدات کیے ہیں کچھ نہ ہوا، جھوٹے ہیں. تاکید کے ساتھ فرمایا جاتا ہے لنہدینہم، حقیقت مجاہدہ ہی نہیں کرتے. خیر، ان کی طلب صادق تھی، جب کوئی نہ ملا تو مجبور ہو کر ایک رات عرض کیا، اے رب تیرے عزت کی قسم، آج صبح کی نماز سے پہلے جو ملے گا اس سے بیعت کر لوں گا. صبح کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، سب سے پہلے راہ میں ایک چور ملا جو چوری کیے آ رہا تھا. انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ حضرت بیعت لیجئے. وہ حیران ہوا، بہت انکار کیا، نہ مانے. آخر اس نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ حضرت میں چور ہوں، یہ دیکھیے چوری کا مال میرے پاس موجود ہے. آپ نے فرمایا میرا تو میرے رب سے عہد ہے کہ آج صبح کی نماز سے پہلے جو ملے گا بیعت کر لوں گا. اتنے میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اس چور کو مراتب دیے، تمام مقامات فوراً طے کرائے، ولی کیا اور اس سے بیعت لی، اور انہوں نے اس سے بیعت لی. پھر فرمایا طلب صادق کبھی خالی نہیں جاتی. تو اولیاء وہ ہیں جو جسے چاہیں ولی بنا دیتے ہیں، اللہ المستعان. نمبر 11، اولیاء صاحب تصرف ہوتے ہیں، صاحب تصرف، کن فیکون کے مالک ہوتے ہیں. ولی وہ ہوتا ہے جو کن فیکون مالک ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فضائل صدقات میں ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس بزرگ نے کہا، اس کو کوئی مسئلہ تھا، کوئی پریشانی تھی، عدالت میں اس نے جانا تھا، تو اس نے کہا، اور راستے میں جمنا کا دریا آتا تھا اور اس زمانے میں دریا بہت تو یعنی پہ تھا، تو وہاں پہ پہنچے, اس نے کہا بھائی خط اسے دیا اور فیصلہ کرنے کے لیے بھی بتا دیا کہ کیا کہاں پہ جانا ہے, سفارش کر دی. تو کہا دریا تو یعنی پہ ہے, انہیں یہ کہا جا کے دریا کو یہ کہو کہ میں اس شخص کی طرف سے آئی ہوں جس نے کبھی نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ کبھی اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے, اس کو یہ جا کے کہو. چنانچہ وہ شخص وہاں پہ جاتا ہے, وہ یہ کہتا ہے تو دریا کی طغیان جو رک جاتی ہے, پھر وہ شخص دریا پار کر کے اپنے کام کے لیے جاتا ہے. یہ دریا کس حکم سے چلتے ہیں؟ پورے کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی حکم سے حرکت کرتا ہے؟ کیا کوئی انسان تصور کر سکتے کہ دنیا کی کوئی مخلوق بھی کسی ذرے کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہے؟ یہ بارشیں برستی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, دریا چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, طغیان آتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, طغیان رکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ہاں اگر ظاہری اسباب ہیں وہ الگ ہے, اگر وہ کہہ دیتا جا کے فلاں جگہ پہ بند, اس بند کو کھول دو اور پانی چلا جائے وہاں سے, تب تو بات درست تھی. لیکن یہ کون سے ماوراء الاسباب یہ عمل تھا, دو لفظ کہے دریا نے ان الفاظ کو سنا اور دریا بالکل ٹھنڈا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی یہ نشانی نہیں ہے. دریا, ہوائیں, بادل, بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں. صحابہ کرام کے لیے کبھی بھی ان کے لیے دریا جو ہے اس طریقے سے ان کے کہنے سے دریا رکے نہیں, اور نہ ہی ان کے کہنے سے بارش کبھی آئی ہے. بارش کی طلب ہوتی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, نماز پڑھتے, بارش طلب کرنے کی نماز پڑھتے, اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتے. اور وہ اس معاملے سے نکلنے کے لیے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, ہمارا یہ یقین ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر کرتا ہے اور اولیاء عطائی طور پر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر بارش برساتا ہے اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب وہ بارش طلب کریں گے تو بارش آئے گی. وہ اللہ سے نہیں مانگے, وہ کہیں گے اے بادل بارش برسا, تو اللہ تعالیٰ بارش دے دے گا. اللہ تعالیٰ بچے پیدا کرتا ہے, مخلوق کو پیدا کرتا ہے ذاتی طور پر, اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والی ہے. لیکن جو مخلوق ہیں, جو اولیاء ہیں, یہ انبیاء اور اولیاء اور صالحین, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچے پیدا بھی کرتے ہیں, ہوائیں کو بھی چلاتے ہیں, روکتے بھی ہیں, اس دریا کے طغیانوں کو بھی روکتے ہیں. اب ذاتی اور عطائی کا جو ایک جو بڑی غلط فہمی ہے, اس کا جواب میں درس کے آخر میں دوں گا, یہ جب اس باب کے آخر میں بات کریں گے, کیونکہ ابھی ولایت کے غلط مفہوم ہے, پھر کرامت کا صحیح مفہوم کیا, کرامت کیا ہوتی ہے, پھر کرامت کا غلط مفہوم کیا ہے, پھر آخر میں غلط فہمی ہے, اس میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اس کے تقریباً 8-10 پوائنٹ ہیں اس غلط فہمی کے جواب میں, تو تفصیل سے اس کے لیے انشاءاللہ خاص درس مقرر کریں گے. نمبر 12, اولیاء کو پکارا جاتا ہے اور ان سے مدد مانگی جاتی ہے. اس کے قصے بہت مشہور ہیں کہ اولیاء کو پکارا جاتا ہے, ولی ہوتا ہی وہی ہے جو مجھے مدد کرتا ہے, جو مدد نہیں کرتا ولی ہو نہیں سکتا. تو ولی کی نشانی کیا ہے؟ جو مصیبت وقت کام آئے. زندگی میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص آپ اس کے پاس جاتے ہیں, بھائی مصیبت میں ہوں, وہ آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے یا کسی اور کو بھیج دیتا ہے, اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں, اللہ اس کو جزائے خیر دے, آپ کی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہوا تعاون علی البر والتقوی, ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتے ہوئے. لیکن مرنے کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی بزرگ یا کوئی ولی یا کوئی امام یا کوئی نبی مدد کر سکتا ہے, اور بعض لوگ 10 قدم آگے چل کے کہتے ہیں کہ قبر سے نکل کر مدد کرتے ہیں, تعجب کی بات ہے میرے بھائی. جیسے کہ فضائل حج میں ایک شخص کا قصہ ہے کہ کسی نے انہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام جا کے کہنا, حج پہ جا رہے ہو میرا سلام جا کے کہنا. تو وہ شخص وہاں پہ گیا, بھول گیا, اب مدینہ سے مکہ جا رہا تھا، راستے میں اسے یاد آیا، تو اس شخص نے پورے قافلے کو کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، میں نے میرے پاس ایک امانت ہے وہ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھی آپ، ہم سب تو واپس نہیں جا سکتے، آپ نے جانا ہے تو جاؤ. تو وہ شخص اکیلا گیا، واپس گیا سلام کہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ظاہر فاصلہ لمبا تھا اور وہ پورا قافلہ چلا گیا، پھر راستے میں اکیلا آ رہا تھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر بھی ہیں، تینوں آئے ہیں اور انہیں مدینہ سے مکہ پہنچایا. جب اس نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو مکہ میں پایا، اور کئی دن پہلے اس قافلے سے مکہ پہلے پہنچ چکے تھے جس قافلے کے ساتھ وہ پہلے آ رہے تھے، جس قافلے نے انکار کیا تھا. اب یہاں پر یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا اولیاء مدد کے لیے آتے ہیں وفات کے بعد بھی، اور یہ مدد جو ہے صرف خواب میں نہیں یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے. یعنی وہ خود خواب میں نہ تھے بلکہ حقیقتاً آئے اور انہیں مدینہ سے مکہ لے گئے. دلیل کیا ہے کہ وہ خود تھے کہاں پہ؟ مکہ میں تھے، جب آنکھ کھلی مکہ میں تھے. تو خواب میں کوئی انسان اڑ کے جا نہیں سکتا، الا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، صحابہ کرام بھی آئے اور اس شخص کو مکہ پہنچا دیا. اور اس شخص کا نام جو بھی تھا، آپ سے فرمایا کہ آج سے آپ کے کنیت ابو الوفا، ابو الوفا، تم وفا کرنے والے ہو، تم نے وفا کی ہے. اور ایسے قصے بہت معروف و مشہور ہیں، پچھلے درس میں قصہ میں نے بیان کیا تھا، امداد اللہ مہاجر مکی جو بڑے پیر ہیں، ان کا کہ آگ بورڈ کس طریقے سے اپنے کمر کے سہارے سے ڈوبنے سے بچا لیا. یہ بھی مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ اولیاء وہ ہیں جو مدد کے لیے آتے ہیں. بلکہ اس قصے میں وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی امداد کر سکتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ امداد اللہ مہاجر مکی، تو مدد کے لیے آتے ہیں. تو ان کا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا. نمبر تین، بد عقیدہ بھی اولیاء ہوتے ہیں. سبحان، بد عقیدہ، جن کا عقیدہ غلط ہو وہ بھی اولیاء ہوتے ہیں. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ ابن عربی بعض صوفیوں کو نزدیک صرف ولی ہی نہیں بلکہ خاتم الاولیاء ہیں. جیسے کہ وہ شخص خود کہتا ہے اپنے متعلق کو خاتم الاولیاء ہیں، اور صرف شیخ ہی نہیں بلکہ شیخ اکبر ہیں. اور ابن عربی شیخ اکبر ہیں، یہ عقیدہ صرف بریلویوں کا نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے بریلویوں کے ساتھ. یہ عقیدہ بریلویوں کا بھی ہے، جیسے ملفوظات میں ابن عربی کا ذکر ہے، اور ابن عربی کا ذکر المهند المفند عقائد علماء دیوبند میں بھی ہے، جو شیخ خلیل احمد سہانپوری صاحب نے لکھی ہے، وہاں پر بھی ان کا ذکر ہے. تو شیخ اکبر دونوں کے لیے شیخ ہیں. ابن عربی کی بدعقیدتی کیا ہے؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ شخص وہ شخص ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کا درجہ، ولایت کا درجہ نبوت سے بلند ہے، اولیاء انبیاء سے بہتر ہے. اور اس نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں اتنی گستاخیاں کی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ان کو بیان کرنا بھی ہمیں شرم آتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایسا شخص جو ہے وہ صوفیوں کے نزدیک شیخ اکبر ہے. اور تفسیر کے لیے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دیوبندیت اور بریلویت کے جو دروس ہیں تفسیر سے میں نے بیان کی، یہ ساری باتیں وہاں پر موجود ہیں. جس نے مزید سننا ہے تو ان سیریز کی طرف رجوع کر کے سماعت کریں. نمبر 14، ولی کے غلط مفہوم. ولی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بدعقیدگی کے تعلق باطن سے ہے. بعض لوگ نہیں جانتے اس کا عقیدہ کیا ہے، شکل سے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے اور نمازی ہے، پرہیزگار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، امانت دار ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، راہ راست کی طرف بلاتا ہے، تو باتوں تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہم نہیں جانتے اس کا عقیدہ کیا. الا جب ہم شیخ ابن عربی کی بات کرتے ہیں، شیخ اکبر کی، صوفیوں کے نزدیک جو شیخ اکبر ہیں، ہم ان کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم نے ان کی ان باتوں کو بیان کی، ان عقائد کو بیان کیا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اپنی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. انہوں نے کسی پہ تہمت نہیں لگائی، کوئی یہ ثابت کرے کہ ان کی کتاب میں الفاظ نہیں ہیں یا ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وحدت الوجود اور وحدت الحلول جیسے بد عقائد جو ہیں یہ اس شخص نے پھیلائے ہیں. حلاج کے زمانے میں حلاج نے کہا تھا کہ میں جبے میں اللہ ہے، یا پھر آپ کو اللہ کہتا تھا حلاج، اس کا سر قلم کر دیا گیا. اس فتنے، حلاج فتنے کے بعد یہ فتنہ دب گیا تھا، وحدت الحلول والا فتنہ بہت دب گیا تھا. اس شخص نے پھر آ کے زندہ کیا ہے ابن عربی نے. تو پوائنٹ نمبر 14 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں. اور یہ بہت مشہور بات ہے کہ ولی پان کھاتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، حکا پیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتے جو گالی نہیں دیتا وہ ولی نہیں ہے. بات معروف ہے کہ نہیں؟ بہت قصے ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ان کی بےحودہ الفاظ اور ان کی گالیاں بھی دعا ہے، مریدین کے لیے دعا ہے. وہ گالیاں بک رہے ہیں ان کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ دعا ہے ہمارے لیے، ہمارا پیر ہے. بھی جو غصہ کرتا نہیں، جو گالی نہیں دیتا، جو گالی نہیں دیتا وہ پیر کیسا ہے؟ یہ پیر کا حق ہے کہ ہمیں گالی دے، ہم سیدھے کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ. میرے بھائی یہ کون سا دین ہے جو سیدھا کرنے کے لیے، جس کے لیے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے گالی دینی پڑتی ہے؟ بھائی گالی تو جائز نہیں ہے، ہندو بھی گالی نہیں دیتے، عیسائی کے نزدیک بھی گالی دینا حرام ہے، ہندو کے نزدیک اور یہودی کے نزدیک بھی گالی دینا حرام ہے. اور یہ بیچارے جاہل لوگ کہتے ہیں وہ پیر کامل ہی نہیں ہو سکتا جو گالی نہیں دیتا ہے. وہ بچپن میں خود سنتا تھا، بزرگ بیٹھے تھے، کہتے ہیں فلاں پیر جو گالی دیتا ہے، واہ واہ کیا بات ہے، گالیوں کی تعریف ہوتی ہے. واللہ میں نے کانوں سے سنا، گالیوں کی تعریف ہوتی ہے. اور نہ کسی کی ماں نہ کسی کی بہن کو وہ چھوڑتے ہیں گالی میں، نعوذ باللہ. بلکہ رقص، وجد، قوالی، گانے بجانے، یہ سب معروف ہیں کہ نہیں؟ یہ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بعض صوفی ایسا عمل کرتے ہیں، اور بعض لوگ 10 قدم آگے چل کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے کہ بعض اولیاء اگر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو اپنے لیے نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک بہت گہرا راز ہے. اور یہ قصے بہت آپ سنیں گے کہ فلاں ولی تھا، اس نے ایک فاحش عورت سے جا کے ہم بستری کی ہے، زنا کیا ہے، اس لیے کہ اس پیر کا پاک پانی اندر جائے گا اور وہ پاک ہو جائے گی، وہ توبہ کر لے گی. وہی کام اگر عوام الناس کرے تو زانی ہے، وہی کام اگر پیر صاحب کرے تو پھر وہ شفا ہے، نعوذ باللہ. اور یہ سارے سے غلط مفاہیم ہیں ولایت کے. اللہ کا ولی، اللہ تعالیٰ کا دوست، ایسے عمل کبھی نہیں کر سکتے. نمبر 15، اولیاء مرتے نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. اور یہ عقیدہ بھی معروف ہے، دیوبندیوں کا بھی ہے اور بریلیوں کے معروف عقیدہ ہے. یہاں پر میں آپ ایک قصہ ہے ارواح ثلاثہ میں، قصہ حکایت نمبر 205 صفحہ نمبر 199 میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے لگے. بعد فاتحہ کہنے لگے کہ بھائی یہ کون بزرگ ہیں، بڑے دل لگی باز ہیں. جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ فاتحہ کسی مردہ پر پڑھی ہو، یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو، یہ کیا بات ہے؟ جب لوگوں نے بتلایا کہ یہ شہید ہیں. ذرا دھیان سے جانا، فاتحہ پڑھنا ویسے بھی جائز نہیں ہے، بدعت ہے قبروں کی طرف جا کے فاتحہ پڑھنا، اور پھر اس بدعت کے ساتھ یہ باطل عقیدہ بھی ہے کہ وہ شخص جو مرا تھا وہ شہید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. شہداء تو قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اگر آپ زندوں پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کو منع کریں گے. اور وہ شخص جو فاتحہ پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے منع کیا ہے، کہ تو مجھ پر فاتحہ کیوں پڑھو، ان پہ جا کے پڑھو جو مردے ہیں، زندوں پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہو؟ میرے بھائی زندہ ہو تو زمین کے نیچے کیا کر رہے ہو؟ سیدھے سی بات, زندہ ہو تو باہر نکلو بھائی, کوئی کام کرو, اچھا کام کرو. نہ نماز پڑھتے ہو, نہ روزہ رکھتے ہو, نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہو, زمین کے نیچے تم کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ایسے کیسے فضائل سبقات میں بھی ہے کہ ایک شخص نے کہا کوئی ایسی جگہ جہاں پر میں مر جاؤں, کسی شخص کے پاس آیا, اس نے کہا بہت ساری جگہ جہاں مرنا جا کے مر جاؤں. تو وہ سر جا کے ایک جگہ صاف کر جا کے لیٹ کے مر گیا. سبحان اللہ, جب اس نے اس کو غسل کیا اور اس نے قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھولی, اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہر عاشق زندہ ہوتا ہے, اور میں اپنی وجاہت سے تمہارے کام آؤں گا قیامت کے دن, یعنی شفاعت تمہاری کروں گا قیامت کے دن. یہ عقائد جو ہیں یہ باطل عقائد ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء ولایت کی یہ نشانی نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, یہ غلط مفہوم ہے ولایت کا. نمبر 16, اولیاء انبیاء سے, اولیاء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہیں, یہ میں نے بیان کیا ہے. ابن عربی کا عقیدہ ہے اور خمینی کا بھی یہ عقیدہ ہے. خمینی رافضی وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اماموں کا درجہ ہمارے یہاں نہ کسی مقرب فرشتے نے پایا ہے اور نہ کسی نبی نے حاصل کیا ہے. حکومت اسلامیہ میں واضح الفاظ میں لکھتا ہے, اور انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صوفے کا, بعض صوفے کو بھی عقیدہ یہ ہے, جیسا کہ شیخ اکبر بن عربی کا اور اس کے ہم نوالوں کا عقیدہ ہے, ان کے مریدین کا اور ان کے متبعین کا جو عقیدہ ہے یہ ہے کہ اولیاء انبیاء سے بہتر ہیں. اور اس شخص نے فصوص الحکم میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ولی کا درجہ جو ہے وہ رسول سے بڑھ کر ہے اور نبی سے کم ہے, یعنی درمیان میں نبی ہے, ولی ہے, پھر رسول ہے. سبحان اللہ, یعنی جہل مرکب کی انتہا ہے. ہمیشہ رسول نبی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بغیر بت کے رسول ہو سکتا ہے کوئی؟ لیکن جب جہالت ہوتی ہے, اب رسول کو تیسرے نمبر پہ کیا نیچے, تو بھائی رسول کو ہونا تھا تو پہلے ہونا تھا نا. رسول نبی بھی ہے اور پلس ہے نبی, نبوت بھی ہے, رسالت بھی ہے. لیکن جب عقل ماری جاتی ہے, عقل اندھا ہو جاتا ہے, تو پھر زبان بھی اندھی ہو جاتی ہے, پھر ہاتھ بھی اندھے ہو جاتے ہیں. جو زبان سے نکلتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محل والی حدیث, ایک اینٹ باقی تھی, لوگ آ کے کہتے کتنا خوبصورت محل ہے, اس کی ایک اینٹ باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں, میری وجہ سے یہ پورا جو نبوت کی جو ایک محل جیسے ہے, یہ پورے کے پورے رسالت کی خاتمیت میں ہوں. وہ شخص کہتا ہے اینٹیں ایک نہیں دو اینٹیں ہیں, ایک سونے کی اینٹ, ایک چاندی کی اینٹ ہے, ایک ظاہری اینٹ ہے, ایک باطنی اینٹ ہے. ظاہری اینٹ چاندی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی مثال دی ہے, اور باطنی اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے, وہ خاتم الاولیاء کی ہے, اور خاتم الاولیاء میں ہوں. ان للہ وانا الیہ راجعون. نمبر 17, اولیاء اپنے مریدین کے حالات سے ہمیشہ واقف ہوتے ہیں. ولی تب تک ولی نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے مریدین کے سارے حالات سے واقف نہ ہو. یعنی ولی مرید بیچارہ بچ نہیں سکتا اپنے ولی سے, 24 گھنٹے ان کی نظر میں ہوتی ہے, مراقبہ ہوتا ہے 24 گھنٹے. وہ یہاں پر ایک حصہ ہے ملفوظات صفحہ نمبر 153 میں, ایک سوال تھا, حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ فنا فی الشیخ کا بھی عقیدہ ہے کہ شیخ میں فنا کیسے ہو جاتا کوئی شخص ہوتا ہے. بہرحال لمبے جواب ہے, میں صرف یہاں سے جو شاہد وہ پڑھ کے سناتا ہوں. حافظ الحدیث, دیکھو حافظ الحدیث سیدی احمد سجلماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے, راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہان سین عورت پر پڑ گئی. یہ نظر اول تھی بلا قصد تھی. دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی, اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سید غوث الوقت عبدالعزیز دباغ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہے, اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر انہیں سید احمد سلجماسی کی دو بیویاں تھیں. یعنی پیر صاحب سامنے آ گئے اور اسے روک دیا کہ دوبارہ نہ دیکھو. بہرحال یہ قصہ ختم ہوا. پھر آگے فرماتے ہیں انہیں سید احمد سلجماسی کی دو بیویاں تھیں, سید عبدالعزیز دباغ عنہ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کو جاگتے دوسری سے ہم بستری کی, میں معذر کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں چاہیے. عرض کیا، حضور اس وقت وہ سوتی تھی، فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی. عرض کیا کہ حضور کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اس پر میں تھا تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں، ہر آن اس کے ساتھ ہے. تو مریدین کو چاہیے کہ اپنے کمرے میں کسی بستر کو خالی نہ چھوڑیں، ورنہ پیر نہیں چھوڑیں گے ان کو. سیدھی سی بات، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اب مجھے نہیں پتا کہ اگر اس پیر کے 100 مرید ہوتا تو ایک وقت میں 100 کمرے میں کیسے ہو جاتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ ہاں جی جا سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اعلی حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ولی جو ہے ایک جگہ پر 100 مرتبہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کشن کا نہیں ہے، اگر ایک وقت میں 100 جگہ پر وہ نظر آ سکتا ہے تو ہمارے ولی اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کیوں غلط ہو سکتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ کشن کا نہیں ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، یہ روایت کا مفہوم بھی غلط ثابت ہوا. نمبر 18، بعض اولیاء سے عبادت اور تکلیف شرعی ساقط ہو جاتی ہے. ولی وہ ہوتا ہے جب وہ ولایت کے بلند درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر جو شرعی تکلیف ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب ساقط ہو جاتی ہیں. اب وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ نہیں دے گا، کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے حقیقت کو جان لیا ہے، اب وہ خاص بن گیا ہے. نمازیں تو عوام الناس کے لیے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، تکلیف شرعی ہے، سارے کے سارے عوام الناس کے لیے. اب وہ شخص عام نہیں، اب وہ شخص خاص بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بن گیا ہے، ولی بن گیا ہے. اور ولی وہ ہوتا ہے جو تکلیف شرعیہ سے آزاد ہوتا ہے. تکلیف شرعیہ سے جو آزاد ہوتا ہے یہ ولایت کی بڑی نشانی ہے. اس کی دلیل یہی دیتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر کی آخری آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں یقین نہیں آ جاتا. اور یقین کا مطلب ہے موت. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یقین کا مطلب ہے جب دلی یقین ہو جائے، کہ دلی یقین ہو گیا اب ولایت کا درجہ مل گیا، بلند درجہ مل گیا. دوسرے لفظوں میں بعض لوگ اسے فقیری بھی کہتے ہیں، اب اسے فقیری مل گئی ہے، اب فقیری مل گئی ہے تو یہ بڑا ولی بن گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا فرماتے تھے؟ الصلاة 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 الصلاة. صحابہ کرام کو یہ سبق دے کے گئے ہیں اور پوری امت کو یہ سبق دے کے گئے کہ نماز کو کبھی چھوڑنا نہیں، جب تک یہ سانس جاری ہے نماز کو نہیں چھوڑنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، سیدنا عمر بن خطاب کو چھرے سے وار کیے جاتے ہیں، پیٹ چاک ہو جاتا ہے، نماز پڑھ رہے تھے. سیدنا علی بن ابی طالب کو قتل کر دیا جاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے. سیدنا عمر بن خطاب 3 دن زندہ رہے جب ان کو خنجر لگا. بار بار فرماتے نماز پڑھیں، اور انہیں بھی نماز اسی حالت میں پڑھ لی ہے، یاد رکھیں نماز کو نہیں چھوڑا. صحابہ کرام کو یقین نہیں، کبھی نہیں آیا کیا؟ جس یقین کی یہ بات کرتے ہیں، صحابہ کرام تو بیچارے ان سے محروم تھے. یہ اولیاء جو بعد میں آئے ہیں یہ اتنی بلند درجے پر فائز ہیں جس درجے کو صحابہ کرام نے حاصل نہیں کیا. صحابہ کرام تو مرتے دم تک نماز پڑھتے تھے، اور ایسے ولی ہیں. نماز کا وقت ہوا، جماعت ہو رہی ہے، اور بزرگ صاحب بیٹھے ہو کونے میں وہاں پہ، اور اپنا مراقبے کی حالت میں اپنے سر کو گھٹنوں میں دے کے ایسے بیٹھے ہیں، ایسے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے اور اپنے چہروں کو دونوں گھٹنوں میں ایسے دبا کے بیٹھے ہیں. کوئی شخص جرت نہیں کر سکتا کہ یہ کہے بھائی وہ شخص وہاں پہ بیٹھے کیوں، کیا مرد نہیں ہے، کیا عورت ہے؟ نہیں ہے تو مرد، کیا پاگل ہے، غیر مکلف ہے، خیر بیٹھا کیوں ہے؟ کہتے ہیں نہیں اللہ کا ولی ہے یہ. بعض لوگ 10 قدم آگے چل کے کہتے ہیں ارے یہ تو مکہ میں نماز پڑھ کے آیا ہے. اصحاب الخطوہ، جانتے ہیں اصحاب الخطوہ کون ہوتے ہیں؟ قدم کے مالک. ایک قدم رکھتے ہیں مکہ میں ظہر کی نماز، دوسرا قدم رکھتے ہیں مدینہ میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں. یہاں پہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اور لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ، شباشی دیتے ہیں، بلکہ جا کے بیعت ہوتے ہیں جا کے ایسے لوگوں کی. یہ باطل عقائد ہیں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب تک کہ اس کی سانس چل رہی ہے. جب موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ انسان، یہ مسلمان، یہ مکلف تکلیف شرعیہ سے آزاد ہو جاتا ہے. یا اگر وہ پاگل ہو جاتا ہے تب بھی وہ آزاد ہے، جب مکلف نہیں رہتا تو وہ آزاد ہے. نمبر 19، اولیاء کی زبان، اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کی زبان سے ہمیشہ حق کی بات نکلتی ہے. سبحان اللہ، اولیاء، ولی نے کہہ دیا وہ بات حق ہے. ارواح ثلاثہ میں ایک قصہ ہے، صفحہ نمبر 276 میں، وہ کہتے ہیں حکایت نمبر 308 صفحہ نمبر 276 ارواح ثلاثہ، یہ تصنیف از حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے. ارواح ثلاثہ کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. ارواح ثلاثہ کا مطلب یہ لکھا ہے، ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، یعنی کہ اس کا تعلق ولایت سے اور اولیاء سے ہی اس کتاب کا تعلق ہے. صفحہ نمبر 276 حکایت نمبر 308 میں فرماتے ہیں، خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی محمد یحیٰ صاحب کاندھروی سے فرمایا کہ فلان مسئلہ شامی میں دیکھو. شامی ایک فقہ حنفی کی کتاب، معروف کتاب ہے. مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ مسئلہ شامی میں تو ہے ہی نہیں. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لاؤ شامی اٹھا لاؤ. شامی لائی گئی، حضرت اس وقت آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے، یعنی اندھے ہو چکے تھے. شامی کے دو ثلث اوراق دائیں جانب کر کے اور ایک ثلث بائیں جانب کر کے اس انداز سے کتاب ایک دم کھولی اور فرمایا کہ بائیں طرف کے صفحے پر نیچے کی جانب دیکھو. دیکھا تو وہ مسئلہ اسی حصے میں موجود تھا. سب کو حیرت ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میرے زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا. یہ کتاب ہے، ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ نہیں ملا. ایک نابینا شخص ہے، وہ کہتے اس کتاب میں موجود ہے. وہ کہتے نہیں، وہ کہتے لو کتاب، لو کتاب. آپ لے کے آتے ہیں، دو تہائی دائیں جانب، ایک تہائی بائیں جانب، ایسے کتاب کھول دیتا ہے. نابینا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور کہتا ہے اس صفحے، دائیں والے صفحے کے نیچے کی طرف جا کے دیکھو. وہ نیچے جا کے دیکھے، پڑھتا ہے، واقعی وہ مسئلہ وہاں پہ ملتا ہے. یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا اللہ تعالیٰ مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے زبان سے حق نکلوائے گا ہمیشہ. جس کی زبان سے حق نکلتا ہے وہ کون ہے جانتے ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. بارک اللہ فیک. کیوں؟ وحی نازل ہوتی ہے. بارک اللہ فیک. دیکھیں، حق بات وہی ہوتی ہے جو وحی کے ذریعے سے ملتی ہے. عام انسان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ نہیں. سچ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یا گمان کی وجہ سے انسان بازو غلط بات بھی کرتا ہے. لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلوائے گا، یعنی جو نکلتے وہ حق ہی نکلے گا میرے منہ سے، ایسا دعویٰ تو بکر صدیق نے نہیں کیا تھا رضی اللہ عنہ و صحابہ اجمعین. کوئی بھی مائی کلال دکھا دے کہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری زبان سے حق ہی نکلے گا. بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ ایک مسئلہ آتا ہے، دادی کا وراثت میں حصہ کتنا ہے؟ فرماتے ہیں قرآن مجید میں مجھے کوئی دلیل نہیں ملی، اور نہ میرے پاس کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نہیں چاہتا کہ میں غلط بات بیان کروں، اس لیے کسی کے پاس کوئی علم ہے تو مجھے بتائے. سبحان اللہ، اگر حق منہ سے نکلتا تو جواب دے دیتے کہ نہیں؟ پھر انتظار کرنے کی ضرورت کیا، دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشورے کے اوقات بعض اوقات غلط مشورہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی صحابی کا مشورے ہوتے، اور بعض اوقات صحابی کا، بعض صحابہ کا مشورہ غلط ثابت ہوتا. صحابہ کے پاس وہ درجہ نہیں تھا جو ان اولیاء کے پاس درجہ ہے، کہ جو بھی بات منہ سے نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے. نمبر 20، ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدین کے تصور میں ہمیشہ رہتا ہے. جانتے تصور میں ہمیشہ رہتا ہے. تصور الشیخ کا عقیدہ حکایت نمبر 307 ارواح ثلاثہ میں خان صاحب نے فرمایا, یہ ارواح ثلاثہ حکایت نمبر 307 صفحہ نمبر 274 میں فرماتے, خان صاحب نے فرمایا ایک دفعہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جوش میں تھے اور تصور الشیخ کا مسئلہ درپیش تھا. فرمایا کہ کہہ دوں, عرض کیا گیا کہ فرمائیے پھر فرمایا کہہ دوں تین سال کامل حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. پھر اور جوش آیا, فرمایا کہ کہہ دوں, عرض کیا گیا کہ حضرت ضرور فرمائیے. فرمایا کہ اتنی یاد نہیں رہا کہ کتنے سال خان صاحب نے فرمایا. اب یہ راوی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں, جو قصہ بیان کر رہے ہیں, 12 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے نہیں کی. یہ کہہ کر اور جوش پیدا ہوا, فرمایا کہ اور کہہ دوں, عرض کیا گیا فرمائیے, مگر خاموش ہو گئے. لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے دو. اگلے دن بہت سے اصراروں کے بعد فرمایا کہ بھائی پھر احسان کا مرتبہ ہوا. میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اس پہ, لیکن یہ ولایت کی نشانی ہے کہ جب تک کہ کوئی بھی شخص تصور الشیخ کا عقیدہ دل میں نہیں رکھے وہ ولی نہیں بن سکتا. اب رشید احمد گنگوہی صاحب بڑے پیر ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے تین سال کامل اپنے پیر امداد المہاجر مکی کا چہرہ دیکھتے رہے, ہر وقت ان کے قلب میں رہے, ان کے دل میں رہے. نماز کے وقت بھی شیخ صاحب دل میں ہیں, اللہ کے ذکر کے وقت بھی شیخ صاحب دل میں ہیں, تو کبھی بھی اپنے شیخ سے ہٹے نہیں. بلکہ یہ بھی آگے دعویٰ ہے کہ جو بھی عمل میں نے کیا ہے, کون سا عمل, شرعی عمل, جو بھی شرعی عمل میں نے کیا ہے وہ اپنے پیر سے پوچھ کے ہی کیا. یعنی مجھے یہ نہ کہنے کہ آپ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں, میں نے پیر سے پوچھا ہوا ہے. اور پھر 12 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں آتے رہے, جو بھی عمل میں نے کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ایک شخص میں دل 12 سال آتے ہیں, کئی صدیوں کے بعد انہیں کس لیے آتے ہیں, شریعت کی تعلیم دینے کے لیے, کہ یوں کرو یوں نہ کرو, اس طریقے سے کرو, مراقبہ کرنا ایسے مراقبہ کرو, کشف القبور کرنا تو ایسے کرو, نماز پڑھنے تو ایسے نماز پڑھو. آخر تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے زمانے میں جو قریب دور تھا, مدینہ کے شہر میں بھی تھے, صحابہ کرام کے دل میں کبھی نہیں آئے اور نہ ان کو ایک مرتبہ آ کے کہا کہ تم جنگ آپس میں کیوں کر رہے ہو, حق تو فلان صحابے کے ساتھ ہے, تو اس صحابے کا ساتھ دو, آپس میں جنگ کیوں کر رہے ہو, اس مسئلے کا حل یوں ہے. مسئلہ حل ہو جاتا کہ نہیں, ہزاروں صحابہ شہید ہوئے, وجہ کیا ہے, اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کے لیے صدیوں بعد 12 سال تک ان کے دل میں رہتے ہیں, شریعت کی وہ چیزیں بیان کرنے کے لیے جو پہلے بیان کر چکے ہیں, کیا نماز کے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کیے, روزے کے احکام بیان نہیں کیے, شریعت پر کیسے عمل کرنا ہے یا نہیں بیان کر کے گئے اس دنیا سے, کیا شریعت میں کوئی کمی چھوڑ کے گئے ہیں, اب کامل شریعت کو دوبارہ بتانے کی ضرورت کیا تھی. اگر ضرورت ہوتی, میں یہ کہہ رہا ہوں ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آتے, اس بہترین زمانے میں آتے جہاں پر اختلاف بھی تھا اور قوی اختلاف تھا, مسائل بھی تھے اور وجہ بھی تھی آنے کی, لیکن جہاں پر وجہ کیا ہے, اور آپ نے پوچھے تو کیا پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس کو اپنا مرید بنو کس کو نہ بناؤ مرید, بیعت کا طریقہ کیا ہے کیسے کرو, آپ صابر کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی کل کو اگر میں یا کوئی اور شخص یہ کہے کہ بیعت کا طریقہ شرعی نہیں ہے, جواب کیا ہے, یہ ہمارے بزرگ تو آپ سے براہ راست پوچھتے تھے, ہمارے پاس یہی دلیل کافی کہ ہمارے پیر نے عمل کیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیروں کو دل میں آتے تھے اور کئی سال تک آتے رہے, اگر غلط ہوتا تو منع تو کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب منع نہیں کیا تو یہ عمل شرعی عمل ہے, درست عمل ہے. میرے بھائی دین کا بچے گا کیا, شریعت کی حدیں کیا ہیں. پھر نہ تو آپ رافضوں کو روک سکتے ہیں اس عقیدہ کی بنیاد پر. وہ بھی کہیں گے بھائی ہمارے اماموں کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتی رہے اور یہ ہمیں حکم دیا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ سارے کافر ہیں. کیا جواب دیں گے آپ؟ ایک رافضہ کے کہتا ہے کہ ہمارے امام فلاں امام 11ویں امام یا 10ویں امام کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے کہا صحابہ کرام تو مرتد ہو گئے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ قادیانی کوئی شخص آئے گا اور کہے گا ہمارے فلاں بزرگ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور فرمایا کہ تمہارا جو مرزا صاحب ہیں وہ نبی ہیں. یہی قبر کا طواف کرنے والے کوئی شخص آئے گا وہ کہے گا میرے پیر جو ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں 20 سال آتا رہا, میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال آتے رہے. میں قبر کا طواف بھی کرتا ہوں, میں قبروں کی طرف بھی جاتا ہوں, میں مردوں سے مانگتا بھی ہوں, مشکل کشا بھی ہیں, حاج تروا بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میں نے نہیں فرمایا ایک مرتبہ بھی؟ یہ کون سی بات ہے؟ پھر میرے بھائی دین کا بچے گا کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم کہاں پہ ہے؟ یہ کون سا کامل دین ہے؟ یہ کس کی شریعت ہے جس میں جو چاہے اس چور دروازے سے اندر داخل ہو جائے اور جو چاہے تبدیلی کر دے؟ پوائنٹ نمبر 21, ولی وہ ہوتے ہیں جو اپنے مریدین میں جیسا چاہے تصرف کرے. مریدین میں پہلے تصرف کون میں تھا؟ جو کون میں تبدیل لینا چاہے, نہر کو روکنا چاہے یا طوفان کا حکم سے طوفان آ جاتا ہے. یہاں پر ایک خاص ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید میں جو چاہے تصرف جیسے چاہے کر سکتا ہے. مرید اس کے سامنے مردے کی طرح ہوتا ہے. فضائل اعمال میں معروف بات ہے کہ اگر کوئی شخص مرید بننا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پیر کے سامنے مردہ بن کر رہ جائے, ورنہ وہ درجات طے نہیں کر سکتا, وہ ولایت درجہ حاصل نہیں کر سکتا کبھی بھی. اور آخر میں پوائنٹ نمبر 22, اولیاء کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہے. اولیاء وہی ہوتے جس کے پاس کرامت ہوتی ہے, جس کے پاس کرامت نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا. کرامت کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. کرامت کا صحیح مفہوم, کرامت کا غلط مفہوم کیا ہے, کرامت کے شرعی ضوابط کیا ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.